اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. احترام اور عزت اور اکرام کے لائق بزرگ عزیز دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، وذکر ان بایام اللہ، کہ امت کو نصیحت فرمائیے، یاد دہانی کیجئے اللہ کے دنوں کے ذریعے سے. ایام کو من یوم کی جمع، ایام انہیں ایسے دن جس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، جیسے قوموں پر جو عذاب آیا وہ بھی ایام اللہ. قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے کہ قوموں کا انجام کیا ہوا، اس کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا، کس طرح سرکشی کرنے والوں کا برا انجام ہوا، اس کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں. ایسے ہی جن دنوں میں بھی کوئی خاص بہت بڑا واقعہ ہوا ہے دین سے متعلق، تو ان کا تذکرہ ہونا چاہیے اور ان واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے ہیں، ہمارے سال ہے، اس میں شروع میں بھی ایسے دن رکھے، آخر میں بھی ایسے دن رکھے، درمیان میں بھی رکھے، تاکہ وقتاً فوقتاً امت کو یاد دہانی ہوتی رہے، دلوں میں ایمان کی تازگی کی شکل بنے. جیسے پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں، تو محرم کی دس تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے. یوم عاشورہ، بڑے بڑے کائنات کے واقعات اسی دن ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اس امت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی دس تاریخ ہوئی. تو پہلا مہینہ بھی یادگار دن اپنے اندر رکھتا ہے، اور سب سے آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا، حج کا جو ہے، اس کی دس تاریخ کو بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قربانی پیش کی، اپنی جان کی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کیا، ذبح کیا، اللہ نے دمبے کو بھیجا اور بچے کو بچا لیا. ایسے ہی بالکل بیچ میں 6 مہینے کے بعد یہ رجب کا مہینہ آتا ہے، تو رجب کے مہینے میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، کہ آسمانوں پہ آپ کو جسم کے ساتھ بلایا گیا اور غیب کی ایک دنیا آپ کو دکھائی گئی، اور آپ کو بہت ہی عزت کا مقام دیا گیا. پھر پہلے کے 6 مہینے میں درمیان میں ربیع الاول ہے، جس میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے، اور دوسرے 6 مہینے میں رمضان ہے جو جنت کا مہینہ ہے. تو بیچ بیچ میں بار بار ایمان کی تازگی کے، دین کی طرف نئے جذبے سے رجوع ہونے کے واقعات ہیں. یہ معراج کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی شان کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس سے انسانوں کی شان بلند ہوئی، اس لیے کہ حضور پاک ایک انسان ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ پورے آسمانوں سے بلندی پر آپ کو اٹھایا اور عرش کے اوپر آپ کو اٹھایا، اس کے لیے پورے کائنات کے نظام کو روک دیا گیا. بہت بڑی عزت حضور کو دی گئی. سارے نبیوں کو اللہ نے غیب کا مشاہدہ کروایا، نبیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے ایسا، اس لیے کہ ان کو غیب پر ایمان لانے کی دعوت دینے کا کام سونپا جاتا ہے، کہ اے انسانوں، جو سچائیاں تمہارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ان سچائیوں کو ہم سے سنو. تو یہی دعوت انبیاء کی ہے کہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو غیب کو اللہ تعالیٰ نبیوں پر کھولتے، تاکہ نبی کے لیے پھر وہ غیب نہ رہے، نبی یہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا ہے. جیسے حضور نے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھتا ہوں، میں اوپر کھڑا ہوں، میں اس طرف بھی دیکھتا ہوں، اور تم لوگ پہاڑ کی ایک طرف دیکھتے ہو، پچھلی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ تو غیب کے معاملے میں بھی نبی کا یہی مقام ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور غیب کی دنیا بھی اللہ نبی کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ قوت کے ساتھ دعوت دے سکے۔ اب جس نبی کا جتنا بڑا کام تھا، جتنے زبردست بڑے علاقے کو متاثر کرنا تھا، اور اس زمانے کے جیسے تقاضے تھے، اس حساب سے اللہ نے ان کو معراج کروائی، غیب کی دنیا دکھائی۔ تو کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان کی سلطنت دکھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین بنا، جو پہلے گزرے تھے ان کے بھی سردار، جو آخر میں ہیں ان کے بھی سردار، امام الانبیاء بنایا، سارے نبیوں کے امام، امام الملائکہ بنایا، ملائکہ کے لیے بھی امام، بلکہ امام کل بنایا، پوری مخلوقات کا مرکز بنایا، پوری مخلوقات کا امام بنایا۔ تو آپ کو اللہ نے ایسی عزتیں، ایسی بلندیاں، ایسی شان عطا فرمائی کہ فرشتے بھی معراج کے دن دیکھ کے دیکھتے ہی رہ گئے کہ کتنا بڑا مقام آپ کو ملا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے دنیا میں سب سے زیادہ قربانی بھی دی۔ حضور نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا، مجھے اکیلے کو اتنا ستایا گیا، پھر درجہ بھی آپ کو سب سے بڑا ملا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا پاتا ہے۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہوا، جس میں پوری کائنات میں سب سے بلند مقام پہ آپ کو اللہ نے پہنچایا اور اپنے پاس بلایا، تسلی کی بات کی، یہ واقعہ کب ہوا، اس میں بھی ایک سبق ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ بلایا تو ابتدائی دنوں میں نہیں بلایا، آخری دنوں میں بھی نہیں بلایا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ پہلے کا، مکے سے جو آپ مدینہ منتقل ہوئے اس سے 6 مہینے پہلے کا ہے۔ مدت کے بارے میں تھوڑا بہت محققین کا اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر حضور کو کب بلایا؟ اس وقت بلایا جبکہ آپ کی مصیبتوں کی انتہا ہو گئی۔ ہر آدمی دیکھیے سامنے کی صفوں میں اگر تھوڑی بھی جگہ ہے تو آئیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹھنڈے میں بیٹھ سکیں۔ بیٹھتے وقت تو 4 جانوں بیٹھے ہیں نا، اور نماز کے وقت تو کھڑے ہو جائیں گے، تو بیچ بیچ میں بھی تھوڑا بٹھا لیجیے لوگوں۔ تو اس وقت جبکہ حضور نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ مقام عزت کا اس وقت ملا، قربانیاں دینے سے پہلے نہیں ملا، شروعات میں نہیں ملا۔ ایک انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب حضور نے کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا نبی ہونے کا، اس سے پہلے حضور پاک کی حیثیت بہت مضبوط تھی، پورے عربستان میں آپ کے گھرانے کی عزت تھی، اور عرب کے مرکز میں مکہ میں حضور پاک کی عزت تھی، جدھر سے بھی گزرتے تھے سب آپ کو امین صادق کہتے تھے۔ اختلاف کے موقع میں پر سب نے آپ کو اپنا فیصل بنایا ہوا تھا، اور ایک ایک مکے والے کے دل میں آپ کی عزت تھی، احترام تھا، بہت تعریف کرتے تھے، اور کتنے ہی لوگوں کا پیسہ آپ کے بزنس میں لگا ہوا تھا، آپ کا کمپنی تھی گویا مشترکہ کا کاروبار تھا، امانتیں لوگ آپ کے پاس رکھواتے تھے، تو بڑی عزت تھی آپ کی، آپ کی، آپ کے خاندان کی، گھر کی، اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ ان کی بڑی عزت تھی عرب کے اندر، اور مالی اعتبار سے بھی آپ کی پوزیشن بہت مضبوط تھی نبی بننے سے پہلے۔ جب نبی بنتے ہی حضور نے پہلی مرتبہ خاندان والوں کو بلایا کہ مجھے اللہ نے ایک کام دیا ہے، میں ذرا یکسوئی کے ساتھ یہ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرا جو تجارتی معاملات وغیرہ ہے وہ خاندان والے اس کو ذرا سنبھال لیں، خاندان کی میٹنگ کر کے ان کے سامنے حضور نے بات رکھی۔ تو سب سے مضبوط جو تھے مالی اعتبار سے حضرت ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ حضور کے چچا، وہ بینکر تھے اس زمانے کے، لوگوں کو سود پہ رقمیں دیتے تھے، بڑی حیثیت تھی ان کی، دولت مند تھے بہت، لیکن انہوں نے حضور نے جب یہ کہا کہ میرا کاروبار آپ لوگ دیکھیے، میں ذرا 100 سے دین کا کام کروں گا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا محمد انک لبحر، محمد آپ تو ایک سمندر ہیں، آپ کا کاروبار، آپ کے مالی معاملات ایک سمندر کی طرح ہے، ہم لوگ کہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو.
تو حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں جن سے آپ کی شادی ہوئی، وہ تجارت بھی مشترکہ کرتی تھیں. حضور سے شادی ہونے کے بعد اس کاروبار کے ذمہ دار حضور ہو گئے تھے، اور حضور کی چونکہ تجارت بہت اصولی تھی تو خوب نفع ہوتا تھا، تو مکے والے پیسہ لگاتے تھے اس میں. تو اس طرح سے حضور کا کاروبار مالی حیثیت بہت مضبوط تھی، تو عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، سب تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں اب تم مورتی پوجا چھوڑو، برائیاں چھوڑو، تو پھر سب کچھ الٹ گیا. جان دینے والے جان کے دشمن ہو گئے، ہمیشہ تعریف کرنے والے اب مخالف میں بولنے والے ہوئے، اور آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی ہی چلی گئی. شروع میں تو لوگ جو ہے برا بھلا کہتے تھے، پیٹ کے پیچھے برائیاں کرتے تھے، سخت جملے بولتے تھے، پھر یہ ہوا کہ سامنے بھی بولنے لگے، پھر آپ کے کمزور قسم کے ساتھیوں کو پہلے ستایا انہوں نے، جو غلام تھے، جو کمزور تھے پہلے ان کو مارنا پیٹنا جلانا ان کو شروع کیا، جو غلام تھے، سید حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے رہے آپ کی مخالفت شدید ہوئی، زندگی بہت تنگ ہوتی چلی گئی. جتنا آپ کا پیسہ تھا وہ پورا پیسہ آپ نے لگا دیا، کمانا بند کر دیا آپ نے، دین کے کام میں لگ گئے، اور پھر اخراجات بھی اس میں ہوتے رہے، سب کچھ حضور کے گھر کا خالی ہو گیا. اور جو مضبوط قسم کے معزز لوگ ساتھ تھے، ایک وقت آیا کہ ان کو بھی لوگوں نے ستانا شروع کیا، اور ان کے لیے بھی جینا محال ہوا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر گئے حضور کی اجازت سے. بہت کمزور پڑ گئے حضور اس کے بعد، اکا و تنہا، کوئی اگر حملہ کر دے تو بچانے کا کوئی انتظام نہیں. پھر جو ہے ساتویں سال میں یہ ہوا نبوت کے، کہ قوم والوں نے کہا کہ ہم ان کو اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں دین کا کام، شرک کے خلاف آواز اٹھانا بند نہیں کر رہے ہیں، ان کو اکا و تنہا کر دینا چاہیے. تو عرب کے حساب سے آپ کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، وہ لوگ سپورٹ دے رہے تھے آپ کا، ایمان تو قبول نہیں کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے، لیکن قبائلی رواج کے حساب سے حضور کا ساتھ دے رہے تھے. ان لوگوں نے سوچا کہ پورے گھرانے کا ہی بائیکاٹ کر دیں گے بنو ہاشم کا، جب بھوکے پیاسے مریں گے تو پھر محمد کو اکیلا چھوڑ دیں گے، جب ان سے نمٹنا آسان ہوگا. بہرحال انہوں نے پورے مکے والوں نے، جتنے وہاں قبیلے تھے، خاندان تھے، خانوادے تھے، سب نے ایک معاہدہ کیا کہ یہ جو بنو ہاشم ہیں ان کا سول بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے تعلقات نہ رکھے، کوئی ملاقات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی خریدے نہیں، کوئی بیچے نہیں. اور پھر آپ کے قبیلے کو کھدیڑ کے مکے سے نکال دیا گیا. آپ کے قبیلے کی ایک وادی تھی، پہاڑی کے پاس جگہ تھی، پہاڑیوں کے بیچ میں، شعب ابی طالب، تو سب لوگ وہاں جا کے رہ گئے، آسمان کے نیچے کوئی مکان نہیں، کوئی چھت نہیں، ڈیروں میں جا کے رہ گئے پورے خاندان والے. اس میں آپ پر ایمان والے رکھنے والے تو کم ہی تھے، زیادہ خاندان کے لوگ تھے مگر ایمان والے نہیں تھے، مگر خاندانی جذبے سے وہ لوگ بھی چلے گئے. اب وہاں 3 سال ان کو رہنا پڑا صحرا کے اندر، عرب کی کیسی سخت گرمی، موسم کتنا سخت، اور پورے مکے والوں نے ایسا سخت بائیکاٹ کیا کہ کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ پائے، کھانے کی کوئی چیز، پینے کی کوئی چیز. تو 3 سال تک بڑے مشکل کے اوقات گزرے. کھانے کے لیے عورتوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، تو عورتوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کھانے کے لیے وہ مکے والوں کو آوازیں آتی تھیں لیکن پھر بھی رحم نہیں کرتے تھے، حالانکہ سب کی رشتہ داریاں تھیں لیکن معاہدہ کیا ہوا تھا اس لیے، اور کوئی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتا تو نگرانیاں تھیں، لوگ روک دیتے تھے بھی اس میں راستے میں کوئی چیز جانے نہ پائے. تو حضرت ابو طالب جو حضور کی چچا ہیں ان کی سرپرستی میں تین سال تک سخت تکلیفیں آپ کے خاندان نے اٹھائی. یہی وہ زمانہ تھا جبکہ آپ کے خاندان والوں کو پتے کھانا پڑتا تھا, کچھ نہیں ملتا تھا, اور ضرورت سے فراغت کرتے تو مینگنیاں نکلتی تھیں. اتنے سخت قسم کے حالات, پھر بھی قبیلے نے ساتھ نہیں چھوڑا. اب تین سال کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی. حضرت جبرائیل نے آ کے حضور کو بتایا کہ جو معاہدہ کر کے کعبے پہ لٹکایا گیا ہے بائیکاٹ کا, اس کو دیمک کھا چکی ہے, صرف لفظ اللہ باقی ہے. اللہ کے نام سے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ اللہ کا نام باقی ہے, باقی سب ختم ہو چکا ہے. اس بیچ میں جو مختلف خاندان کے لوگ تھے وہ لوگ بھی, جو سردار تھے مختلف, وہ لوگ بھی نرم پڑ گئے تھے یہ تکلیفیں دیکھ کے کہ بھئی یہ ظالمانہ معاہدہ ایک دم کب تک چلے گا. کچھ سردار جو ہے اندر سے چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے معاہدہ, کچھ ہم مدد کر سکیں. تو حضور نے اپنے چچا کو بتایا اور چچا نے ان کو کافروں کو بتایا کہ جاؤ دیکھو تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا, دیمک کھا گئی ہے, کچھ بھی معاہدہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. جب سب لوگوں کو معلوم ہو گیا, لوگوں نے کہا کہ پھر سے ہم معاہدہ نہیں کریں گے, یہ بہت ہی ظالمانہ معاہدہ ہے. بہرحال تین سال کے بعد پھر مکہ یہ لوگ واپس آئے. اب پورے خاندان والے کمزور ہو چکے تھے, چچا جو تھے حضور کے سردار وہ بھی کمزور ہو چکے تھے, کمزوری کی وجہ سے پھر چند دن میں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے جبکہ ابو طالب کافی کمزور تھے, مرض الموت میں تھے, مکے والے آئے سب پورے سردار مل کے حضور کے چچا کے پاس آئے اور آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ان کے سرانے بیٹھ گئے, حضور کو بلوایا تو بالکل پائنتی کے پاس جگہ ملی, دور کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے, اور وہ لوگ بالکل سرانے کی طرف بیٹھ گئے اور سمجھانے لگے چچا کو کہ دیکھیے آپ کا جو بھتیجا ہے اس کو آپ سمجھا کے جائیے, اب تک آپ بڑے تھے, آپ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کے بھتیجے کو آپ سمجھائیے, وہ ہمارے بتوں کو کے خلاف بولتا ہے, وہ ہمارے مذہبی ہمارے دین کے خلاف بولتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ یہ چھوڑ دے کام تو بڑی راحت ہو جائے گی, ہم پورے قریش کے لوگ مل جل کے رہ سکیں گے, اس کی وجہ سے بڑا فتنہ شہر کے اندر مچا ہوا ہے, آپ سمجھا کے جائیے بچے کو کہ یہ کام چھوڑ دے, اسلام کو پھیلانا چھوڑ دے, توحید کی بات کہنا چھوڑ دے. تو حضرت ابو طالب کافی کمزور ہو چکے تھے, چچا بہت ساری قربانیاں دے چکے تھے. اب انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو بھتیجے تمہاری قوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو. تو ان کے لہجے میں تھوڑی سی تائید آ گئی تھی مکے والوں کی, بیٹا اپنے دادا اپنے چچا پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ وہ بوڑھا آدمی اٹھا نہ سکے. انہوں نے کہا تو مکے والوں نے پیشکش کی چاچا کے سامنے کہ آپ کا یہ بھتیجا یہ جو کام کر رہا ہے ہمارے دین دھرم کے خلاف بات کر رہا ہے, کیا اس کا مقصد ہے, ہم وہ مقصد پورا کر دیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں محمد کہ ان کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے, ہمارے پاس اب تک تو بادشاہی کا سسٹم نہیں ہے مگر ہم لوگ قریش مل کے ان کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا, اس تحریک کو جو چلا رہے ہیں کام کو, اس کے پیچھے ان کا مقام کچھ پوزیشن حاصل کرنا ہے, تو ہم سب مل کر ہی ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے, اور اگر یہ پیسہ چاہتے ہیں تو ہم سب لوگ جو ہے بالکل سونے سے لاد دیں گے, سب پیسہ دیں گے ان کو خوب, اور اگر کوئی بہت ہی خوبصورت کسی خاص عورت سے شادی کرنا مقصد ہے اس کے پیچھے تو وہ جس کی طرف اشارہ کرے ہم ان سے ان کی شادی کر دیں گے, اور اگر خدا نخواستہ یہ کچھ اثرات ہے جنات کے اثرات ہے یا کچھ ہے جادو ٹونا ہے تو ہم لوگ علاج کرائیں گے. برحال مصالحت کا لہجہ اختیار کیا انہوں نے, ہر طرح کی پیشکش کی کہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے. اس واسطے پورے خاندان میں پھوٹ پڑ رہی ہے, اپنے بچے کو روکیے آپ. تو جب اس طرح سے کہا اور چچا کا بھی موڈ حضور نے دیکھا کہ چچا بھی اب پہلے کی طرح سے سختی سے بات نہیں کر رہے ہیں, تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری قوت سے آپ نے کہا کہ چچا جان یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں, دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں, تو میں وہ کام روکنے والا نہیں ہوں جو میں کر رہا ہوں. یا تو یہ کام کمپلیٹ ہوگا اپنی انتہا کو پہنچے گا یا اس راستے میں میری جان جائے گی, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام چھوڑوں. تو جب چچا نے دیکھی ان کی مضبوطی دیکھی تو فرمایا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بہرحال اس کے چند دن کے اندر پھر چچا کا انتقال ہوگا. تو چچا کی وجہ سے سب لوگ ڈرتے تھے, اس لیے کہ چچا کی وجہ سے پورا قبیلہ ساتھ تھا. وہ چچا کے انتقال کے بعد سردار کون بنا؟ حضور کا دشمن بنا. خاندان کا جو سردار بنا وہ ابو لہب بنا, جو پہلے دن سے ہی حضور کا دشمن تھا. جیسے ہی وہ سردار بنا اس نے کہا کہ اب قبیلے کی تائید ختم. اب جو ہے اور ایک واقعہ بڑا حادثہ, حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. غالباً صرف 14 دن کا وقفہ ہے, تھوڑے سے وقت میں. حضرت خدیجہ بہت ہوشیار خاتون تھی, ذہین تھی, ہمت والی تھی, بڑا ان کا رتبہ تھا شروع سے. وہ حضور کو ہمیشہ ہمت بندھاتی رہتی تھی اور ان کے وقار کی وجہ سے بھی مکے والے ذرا احترام کرتے تھے. ان کی حیثیت کی وجہ سے ان کے سارے لوگوں پہ احسانات تھے. اب جب تھوڑے وقفے میں چچا بھی چلے گئے اور پھر جو سیاسی اعتبار سے حفاظت تھی, اس زمانے میں کوئی پولیس ٹاؤن نہیں تھا, عدالت نہیں تھی, وہاں پر قبیلے والے ہی حفاظت کرتے تھے آدمی کی. قبیلے والوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب اس کو ایک بچہ بھی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو قبیلے والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور گھر میں جو تسلی کا سامان تھا, حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. تو حضور نے فرمایا یہ میرے لیے صدموں کا سال ہے, غم کا سال ہے. اب پورے خاندان والوں نے, اب مکے والوں نے ظلم شروع کر دیا. یہ وہ دن تھے کہ حضور پہ جو کام اب تک نہیں کر سکے تھے وہ کام لوگوں نے شروع کر دیا. انہی دنوں میں کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا. نماز پڑھ رہے ہیں کعبے میں, گردن پہ لا کے ہوجڑی رکھ دی یا گلے میں چادر ڈال کے اس کو اس زور سے اس کو بل دیا گیا کہ بالکل پھانسی لگ کے مر جائیں, اور چہرے بھی آ کے لوگوں نے تھوکا. اس سے پہلے سوچ نہیں سکتے تھے سب چیزیں, بہت بڑی مضبوطی تھی اس سے پہلے. لیکن یہ دونوں کے چلے جانے کے بعد بالکل ایک بے حیثیت انسان کی طرح ہو گئے مکے میں, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا. آخر مجبور ہو کر کہ اب مکے والے تو اب ماننے والے ہیں نہیں. پورے عرب میں قریش کے بعد دوسرا جو مضبوط قبیلہ تھا وہ طائف والوں کا تھا. حضور نے سوچا کہ طائف والے اگر ساتھ دیں گے تو شاید میں دین کا کام کر سکوں گا, اسلام کو پھیلا سکوں گا. طائف والوں سے رشتہ داریاں بھی تھی تو اس امید پہ وہاں گئے کہ طائف کا قبیلہ اگر ساتھ دے, پناہ دے دے مجھے تو میں کام کروں گا. تو وہاں جانے کے بعد وہاں 3 بھائی سردار تھے وہاں کے, تینوں سے جا کے آپ ملے. تینوں نے انکار کر دیا, سخت جواب دیا, توہین کا جواب دیا. ایک نے کہا کہ اوہو آپ نبی بن گئے, اس کا مطلب اب تو کعبے کا پردہ پھٹ جائے گا, بلا آ جائے گی اب تو. اس نے مذاق اڑایا. کسی نے کہا کہ آپ ہی ملے تھے کیا, اور کوئی نہیں ملا کیا اللہ کو؟ یہ مکے میں طائف میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں کیا, بڑے بڑے سردار ہیں یہاں, یہ لوگ کوئی بھی نہیں ملے, آپ ملے کیا, نارمل آدمی ملے؟ ایک نے ذرا سیاسی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے بات کرنا ہی میرے لیے غلط ہے, اگر آپ واقعی نبی ہے تو آپ سے بحث کرنا بے ادبی ہے, اگر واقعی نبی نہیں ہے جھوٹے ہیں تو میری توہین ہے کہ میں تم جیسے آدمی سے بات کروں. تو بہرحال سرداروں نے سرداری کا خیال نہیں کیا جس لیول سے بات کرنا چاہیے تھا. اور عربوں کا بہت پکی روایت تھی کہ مہمان کی خاطر کرتے تھے, چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو, مہمان کی خاطر ان کے پاس بہت ضروری تھی. لیکن اس وقت انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی, بلکہ شہر کے آوارہ نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان لوگوں کو ڈھکیل کے نکال دو بستی سے. تو اب وہ دھکے دیتے تھے, ڈھکیلتے تھے کہ نکلو نکلو, پوری بھیڑ لگی ہوئی پیچھے آوارہ بچوں کی, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. عجیب ذلت کا موسم تھا, جبکہ حضور کی عمر اس وقت جو ہے 50 سال کی عمر تھی, باوقار عمر تھی, ایک دم عزت کی, چہرہ باوقار, شخصیت نورانی. اور جو ہے اب آخری انتہا, سب کچھ کھو دیا گیا اس دن حضور نے, پوری عزت تھی, شہرت تھی, دولت تھی, سب ختم ہو گئی اس دن, تو بالکل ہی زیرو ہو گئے. جو مجرموں کے ساتھ جو نہیں کیا جاتا, جو ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں کیا جاتا, جو قاتلوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا, وہ اس دن حضور کے ساتھ کیا گیا کہ پتھر مار مار کے نکالا گیا. جب آپ چلنے لگتے تو وہ لوگ پیروں کو پتھر مارتے تھے, اور جب پتھر لگنے کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو قریب آ کے بغلوں میں ہاتھ دے کے ڈھکلتے تھے, نکلو یہاں سے. چلنا شروع کرتے تو پیروں کو مارتے تھے, اس کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے, جوتے جو ہے وہ پھنس گئے. بڑا عجیب جو ہے وہ دن تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ دن پھر کبھی میں بھولا نہیں. تو اس حد تک حضور نے جب قربان کیا, پھر تھکے ماندے شام کے وقت جب طائف سے باہر نکلے ایک باغ کے اندر, وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کیا آپ میرے سے ناراض ہیں کیا کہ آپ ایسے لوگوں کے حوالے مجھے آپ نے کر دیا جو بہت سختی کر رہے ہیں, آپ ناراض ہیں کیا؟ اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو راضی کرنا ہمارا کام ہے. جب تک آپ راضی نہ ہوں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں. تو دعا کی, اے اللہ آپ جو ہے کس کے حوالے مجھے کر رہے ہیں. وہ دل سے دعا نکلی, ایسے قبول ہوئی کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا. ہوا کے فرشتے, پہاڑوں کے فرشتے سب حاضر ہو گئے کہ آپ اگر اشارہ دے دیں تو اس پوری بستی کو ختم ہو. ہوا کے فرشتے نے کہا کہ ایسی آندھی چلائیں گے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا بستی کا. پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی ہے, یہ آپ اشارہ کریں گے تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو کچل دوں گا, چٹنی بنا دوں گا, ختم کر دوں گا. پورے فرشتوں نے آ کے پیشکش کی, لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے, بالکل غصے میں نہیں تھے. انہوں نے کہا اے اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں, اور یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو کیا ہوا, یہ زندہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں مانیں گے سچائی کو لوگ. اے اللہ ان کو ہدایت دیجئے, ان کو عذاب مت دیجئے. اگر اس دن حضور ہاں بول دیتے تھے اور طائف ختم ہو جاتا تھا تو بظاہر ادھر اسلام نہیں آتا تھا, اس لیے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یا پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے اس کا ذریعہ بنے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح کیا اور محمد بن قاسم کے ذریعے سے ادھر اسلام کی ہوا چلی ابتدائی طور پہ. اور یہ محمد بن قاسم اسی قبیلے کے تھے, اسی نسل کے تھے. اگر اس دن وہ نسل ختم ہو جاتی تو محمد بن قاسم ادھر نہیں آتے اور تاریخ کا رخ ادھر نہیں رہتا. حضور نے ایک دن صبر کیا, اس کا پھل ہم لوگ سب ہیں کہ ہم تک دین کی ہوا پہنچی. تو بہرحال اتنا حضور نے اپنے آپ کو مٹایا, فنا کر دیا اپنے آپ کو. پھر واپس مکہ پہنچے, پھر اندر جانے کا ہی مسئلہ تھا اس لیے کہ کوئی حفاظت کا کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی بغیر حفاظت کے جی نہیں سکتا تھا قبائلی نظام میں. پھر بھی ایک شخص کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا, اس نے آ کے ایک سردار نے اعلان کیا کہ میں پناہ دیتا ہوں. بہرحال واپس جب مکے گئے تو عجیب دن تھے, کوئی وزن نہیں, کوئی حیثیت نہیں مکے میں. روزانہ ایک واقعہ, صحابہ تو جا چکے تھے ہجرت کر کے, کسی وقت بھی حضور کی شہادت ہو سکتی تھی, ایسے کمزوری کے واقعات تھے, کوئی بھی حملہ کر کے ختم کر سکتا تھا. تو انہی حالات میں جب بیوی بھی چلی گئی, تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں, ساتھی بھی سب چلے گئے, ایک دن رات میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم میں بیٹھے تھے, کاش زبان سے آپ کے نکلا کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا, کوئی میرا رفیق ہوتا جو میری دلداری کرتا, کاش کوئی میرا یار ہوتا جو غمخوار بنتا, اکیلا ہو گیا ہوں میں. تو اسی غم میں آپ سو گئے. تو پھر اسی رات میں معراج ہوئی, اللہ تعالیٰ نے گویا لبیک کہا کہ کیا دنیا کے رفیق دیکھ رہے ہو, ساری کائنات کا شہنشاہ تمہارا رفیق ہے, تم سے ملاقات کا مشتاق تمہارا رب ہے. حضرت جبرائیل آئے آ کے کہا کہ تمہارا رب آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, آپ کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے اور آپ کا مشتاق ہے, آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے آپ کا رب, چلیے میرے ساتھ. تو ام ہانی کے گھر تھے آپ, یہ سفر شروع ہوا. پہلے آپ کے قلب اتھر کو دھویا گیا, جیسے ہم لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, اللہ سے ملاقات ہے نماز میں تو وضو کرتے ہیں, اب اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو دل کو وضو کرایا گیا, دل نکال کے اس کو دھویا گیا اور اس کو اللہ کی رحمت سے اس کو بھرا گیا, یعنی قابل بنایا گیا اس کو کہ وہ واقعات کو برداشت کر سکے اوپر جانے کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں. اللہ, پھر مکے سے مدینے تک جو آپ, مکے سے بیت المقدس تک جو آپ گئے, اس سفر کو کہتے ہیں اسراء. 15ویں پارے کی جو پہلی آیت میں جو لفظ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, رات کے وقت میں سفر ہوتا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں, رات کا سفر. تو رات میں یہ سفر ہوا, مکے سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا وہ براق پر ہوا. ایک جانور لایا تھا حضرت جبرائیل اسلام نے ساتھ میں جو گھوڑے سے کچھ کم تھا، سفید تھا، اس کا نام بتایا براق. براق کا لفظ بنا ہے برق سے، برق کے معنی ہے کرنٹ، بجلی. یعنی ایسا جانور تھا جو بہت تیز تھا، برق کی طرح اڑنے والا تھا. تو اس پر جو ہے آپ نے مکے سے سفر کیا بیت المقدس تک. راستے میں جو ہے کوہ طور پہ بھی تھوڑا توقف ہوا، جہاں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا تھا، ادھر سے گزرے. پھر وہاں پہنچنے کے بعد پورے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، اللہ نے پہنچا دیا تھا، پورے نبی صف بنا کے موجود تھے، اور حضور سے کہا گیا کہ پورے انبیاء تیار ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ امامت کیجئے. تو آپ کو اللہ نے مقام بتایا کہ مکے والے آپ کو نہیں پہچان رہے تو کیا ہوا، طائف والے نہیں پہچان رہے تو کیا ہوا. دیکھو ساری دنیا کے پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کے امام ہیں. یہ پورا معراج کا سفر حضور کو تسلی دینے کے لیے ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے تم سمجھتے ہو تم اکیلے ہو گئے، تم بے عزت ہو گئے، تمہارا پیسہ چلا گیا، تمہاری عزت چلی گئی، تمہاری حیثیت ختم ہو گئی، ہمارا بچے تم پہ پتھر اٹھا رہے ہیں تو تم سمجھ رہے ہو کہ بے عزتی ہو گئی تمہاری. نہیں، تمہارا مقام تو بہت بڑا ہے. قدم قدم پہ یہ بتانے کے لیے اللہ نے معراج کروائی. تو پورے نبیوں کے امام، تاکہ آپ سردار انبیاء ہیں. پھر وہاں سے جو ہے دوسری سواری لائی گئی، وہاں سے جو سواری لائی گئی اس کا نام حدیثوں میں ہے رف رف. اس کے معنی ہے نیچے سے اوپر جانے والی، جیسے ایلیویٹر ہے، وہ سواری ایسی تھی کہ اس میں وہ نیچے سے اوپر لے جانے والی سواری تھی. وہاں سے اس کے ذریعے سے آپ کا سفر ہوا اور پھر آپ بلندی پہ چڑھتے چلے گئے، پہلا آسمان اور آگے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتوں آسمان سے بھی آگے چلے گئے اور عرش کے، اللہ کے عرش کے پاس بھی چلے گئے، آگے چلے گئے. اور پھر وہاں غیب کے مختلف عجائبات اللہ نے دکھائے، جیسے اپنے مہمان کو باعث عزت دیتے ہوئے دکھاتا نا، اللہ حضور کی عزت دکھا رہے تھے آپ کا مقام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں مختلف اپنی مملکت کے، اپنی سلطنت کے خاص خاص مقامات کی سیر کروائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح کو دیکھا جو تقدیر کی تختی ہے، سپر کمپیوٹر ہے، اور اس قلم جو ہے تقدیر لکھنے کا جو قلم ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ساری دنیا کی تقدیر یہاں لکھی گئی ہے، یہ ہے وہ مقام. اور پھر جو اعمال کی نیکیاں لکھتے ہیں فرشتے، وہ بھی سین دکھایا گیا کہ کس طرح سے فرشتے لکھ رہے ہیں، قلموں کی چلنے کی آواز آ رہی، اعمال پہنچ رہے ہیں تو فرشتے ثواب اس کا لکھ رہے ہیں. ایسے ہی جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، جیسے مہمان کو گویا بتایا جا رہا ہے، ملکوت کی سیر کرائی جا رہی ہے. جنت کے ایری میں آپ گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کھیتی کر رہے ہیں، جیسے ہی کھیتی بیج ڈالتے ہی فوراً کھیتی ہو رہی ہے اور فوراً اسی کی کٹنگ ہو رہی ہے، اور پہلی کھیتی کی کٹنگ ہوتی ہی پھر دوسری ہو، ایک ہی مرتبہ بیج ڈالا مگر پھر کھیتی ہو رہی ہے، پھر اس کی کٹنگ ہو رہی ہے، پھر کھیتی ہو رہی ہے. تو حضور نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا یہ جو ہے نیک لوگ ہیں، یہ جو نیکی کر رہے ہیں کس طرح ان کی نیکی بار بار پھل دیتی ہے یہ بتایا جا رہا، کہ ایک مرتبہ نیکی کرو اس کی برکتیں چلتی رہتی ہیں. تو کھیتی پہ کھیتی آتی جا رہی ہے، فائدہ اٹھاتے جاؤ وہی بیج پھر پھل دے رہا. وہاں پر ایک چیز اللہ نے حضور کو یہ بھی بتائی کہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، عرش پہ جا رہے ہیں، حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، آگے سے چلنے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا جو زمین جی بلال ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے. وہ حضرت بلال کون تھے؟ حضور کے غلام تھے، ہمیشہ حضور کے آگے پیچھے لکڑی لے کے چلتے تھے، اردلی کی طرح ہمیشہ رہتے تھے، جیسے کمانڈو رہتے ہیں دنیا میں تو وہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. ان کا مقام بتایا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عرش پہ ان کے قدموں کی آواز اللہ سنتے ہیں، ان کی آواز سننا پسند کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ آپ کے غلاموں کے رتبے ہیں تو آپ کے کیا رتبے ہوں گے؟ آپ کو تسلی دی گئی آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے، آپ کا کیا مقام ہوگا؟ پھر دوزخ بھی بتائی گئی، مختلف سینس اس کے. ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ بہت بڑے بڑے، جیسے اونٹوں کے ہونٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں ان کے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ میں قینچیاں ہیں, وہ ہونٹوں کو کاٹتے جا رہے ہوں, وہ کاٹ رہے ہیں, پھر ان کے ہونٹ بڑھتے جا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, یہ سزا ان کو مل رہی ہے. تو پوچھا حضور نے یہ کون لوگ ہیں, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فتنے جگاتے رہتے ہیں, یہ بھائی کی بات سن لے آ کے وہ بھائی کو بولتے ہیں, سالے کی بات سسرے کو, سسرے کی بات سالے کو, جو ادھر سے ادھر باتیں لگاتے رہتے ہیں, لڑائیاں پیدا کرتے ہیں, فتنے پیدا کرتے ہیں, ان کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے. اس کے بعد اور ایک منظر حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرشتے ان کا گلا دبا رہے ہیں, اتنی قوت سے گلا دبا رہے ہیں کہ سانس رک کے ان کی آنکھیں ابلنے کو آ رہی, اور پھر بعد میں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں, پھر ذرا سیدھے ہو کے کہ پھر دباتے ہیں, یہی سزا ان کی چل رہی ہے, گلا دبایا جا رہا ان کو. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یہ امت کے وہ مقررین ہیں جو تقریریں کر کے امت کو لڑاتے ہیں, لوگ بہت شوق سے جا کے سنتے ہیں ایسے مقرر, ہمارا فرقہ صحیح, ہمارا مسلک صحیح, ہم صحیح, یہ بحثیں جو لوگ کرتے ہیں, بال کی کھال نکالتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ تو علمی مجلسیں ہونی چاہیے علماء کے درمیان, پبلک کو کیوں ایک دوسرے کے خلاف ابھارا جائے, پبلک نہ تمہاری بات سمجھ سکتی ہے تو ان کی, وہ تو دلائل ہے, وہ تو علمی مجلسوں کی چیز ہے, کیا کس میں کتنی بھلائی ہے, کون سا مسلک یا کون سا موضوع کس کا صحیح ہے, یہ علماء کی لائن ہے, عوام کو کیوں توڑا جاتا ہے, عوام تو پورے فرقے کے عوام مل کے رہنا چاہیے, علمی بحثیں چلتی رہنی چاہیے, دین میں کیا کون کیا غلطی کر رہا ہے وہ ریسرچ بھی چلتا رہنا چاہیے, ریسرچ ہونا صحیح ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی تلاش ہونا, مذاکرے ہونا صحیح ہے, مگر اس کے نام پہ اپنی اپنی تحقیق کے نام پہ امت کو توڑنا, الگ الگ گروپ بنا دینا, نفرتیں پھیلا دینا. تو سزا دکھائی گئی کہ ایسے مقررین کے گلے دبارے فرشتے, اس واسطے تم کو اللہ نے زبان دی تھی امت کو توڑنے کے لیے. اس کے بعد اور ایک سین حضور نے دیکھا کہ جسم تو انسان کا ہے, چہرہ خنزیر کا ہے, سور کا چہرہ, کچھ لوگوں کو اس طرح سے سزا دی رہی ہے. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں اپنے دوستوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے جھوٹی بات میں تائید کرتے ہیں, تو اللہ بتائیں گے ان کو کہ تم تو انسان تھے مگر سوروں کی حرکت تھی تمہاری, تو ان کے چہروں کو سور بنا دیں گے. جو کسی کی دوستی میں کسی کی تائید میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. اور ایک سین حضور نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اور ان کے چہرے جو ہے کتے کے بنا دیے گئے, کتیا بنا دیے گئے, اور وہ کتیوں کی طرح سے ہی چیخ رہی ہے, منہ سے آگ بھی نکل رہی ہے اور کتیوں کی طرح سے چیختی جا رہی ہیں. تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے, تو فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہروں سے بہت لڑتی تھی, بڑے بڑے گلے نکال کے لڑتی تھی, نافرمانی کرتی تھی, ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو حضور نے مختلف منظر دیکھے, کچھ لوگوں کو دیکھے جن کا سائز بہت چھوٹا تھا, خط چھوٹا تھا, اور فرشتے ان کو بڑے بڑے پہاڑ ان کے سروں پہ رکھ رہے تھے جس سے وہ کچلتے تھے, پس جاتے تھے, پھر پہاڑ اٹھاتے تھے تو پھر وہ اچھے ہو جاتے تھے, پھر ان کے سر پہ پھر پہاڑ پھینکا جاتا تو پھر وہ چٹنی ہوتے تھے. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے تھے, تکبر کرتے تھے, خاندان میں میں بڑا, آفس میں میں بڑا, میں پیسے والا, میں عزت والا, میں شہرت والا, سب بےخوف ہے جو سمجھتے تھے, ان کو اللہ اس طرح کی سزا دیں گے کہ بڑے پن کا علاج ان کا ہو رہا ہے. اور ایک سین یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سروں پہ بہت بڑے بڑے لوڈ رکھے جا رہے ہیں, گٹھڑے رکھے جا رہے ہیں, بڑا سامان رکھا جا رہا ہے جس کے بوجھ سے وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور گر جا رہے ہیں, لیکن جیسے ہی اٹھ کے کھڑے ہوتے فرشتے پھر ان پہ بوجھ رکھتے ہیں, پھر وہ گرتے ہیں, پھر بوجھ رکھا جاتا ہے, پھر گرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں, کس کو عذاب ہو رہا, فرمایا یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, ذمہ داریاں لیتے رہتے ہیں مگر پوری نہیں کرتے, جو امانتیں رکھی گئی ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور ایک سین یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں پہ فرشتے پتھر پٹکتے ہیں جس سے ان کے پتھر سر کچل جاتے ہیں اور پتھر دور تک چلا جاتا ہے, پھر فرشتہ وہ پتھر لے کے آتا ہے تو اس وقت تک پھر ان کا سر صحیح ہو جاتا ہے, پھر پتھر مارتے, یہی عذاب چل رہا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو فرمایا یہ بے نمازی ہیں جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے, جن کو فرصت نہیں تھی اللہ کے سامنے، روزانہ مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑے ہیں آؤ اللہ کے سامنے بتاؤ، ہم چھوٹے ہیں سر جھکاؤ سر زمین پہ ٹیکو، ان کو سر ٹکانے کی فرصت نہیں تھی اللہ کے سامنے، اس وجہ سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ چہرے ایسے دیکھے حضور نے کہ پیشانی کے اوپر شرمگاہ بنی ہوئی ہے، عورت کی مرد کی پیشانی پہ بنی ہوئی ہے اور اس سے پیپ جا رہا ہے اور وہی کھا رہے ہیں، وہ لوگ اپنی پیشانی سے سڑا ہوا پیپ جا رہا ہے اسی کو کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد ہیں زنا کرنے والی عورتیں، اس طرح ان کی تذلیل ذلت ان کی ہو رہی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنا ہی گوشت کاٹتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں، اپنے ہی جسم کا گوشت کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں، پھر نیا گوشت بن رہا ہے، تو صرف کھا تھوڑی رہے، ساتھ میں چیخ بھی رہے ہوں گے چلا بھی رہے ہوں گے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی اور اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا یہ چغل خوری کرنے غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کی پیٹ کے پیچھے ان کی برائیاں کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے بہت کچھ دیکھا، قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کا منظر تھوڑا کھینچا گیا ہے سورہ نجم کے اندر کے اللہ تعالی اللہ کے نبی نے معراج میں سدرۃ المنتہا پہ کچھ جلوہ دیکھا، وہاں کیا دیکھا اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ، اور بھی کچھ گفتگو ہے اگر سمجھ میں آیا تو آئندہ کسی بیان میں عرض کیا جائے گا۔ بہرحال یہ معراج حضور پاک کا بہت خاص معجزہ ہے، تمام نبیوں سے آپ کو افضل ثابت کرنے والا معجزہ ہے، اور اسی معراج کی یادگار ہم کو نماز ملی ہے، پانچ وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ معراج کی یادگار ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے سب سے اونچے مقام پہ پہنچایا تو وہاں پر اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے حضور نے امت کو بھی یاد کیا کہ میری امت کو بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گفتگو کو ملا کر امت کو تحفے کے طور پہ نماز دی کہ آپ کو جو عروج ملا ہے میرے پاس آپ آئے ہیں، اگر آپ کی امت میں سے جو بھی انسان اس طرح عروج چاہتا ہے میرے سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا عروج میں نے نماز میں رکھا ہے، جو جتنا زیادہ نماز پہ محنت کرے گا اس کو اتنا اونچا مقام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے ایمان سے قرآن و حدیث سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔